گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے, اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
میں محمد حسن قادری تاری بول رہا ہوں, ضلع بہاول نگر منتنا باغ سے. سر میرا سوال ہے کہ بعد علماء یہ کہتے ہیں, میں نے چار حدیثیں بھی پڑھی ہیں, کہ سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث بھی پڑھی ہیں, تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا, قرآت کا کرنا, وہ تو احادیث سے ثابت ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن احادیث طیبہ دونوں طرح کی ہی موجود ہیں.
جی
ایسی احادیث بھی موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی.
صحیح.
اور ایسی احادیث بھی موجود ہیں جہاں پر مقتدی کو قراءت کرنے سے منع فرمایا ہے.
جی جی.
ہمارے ہاں عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے.
جی
احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ بہت سارے علماء کی تعداد بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان علماء نے بھی احادیث کا وہ سارا ذخیرہ ان کی نظر سے نہیں گزرا ہوتا.
ٹھیک.
تو چہ جائے کہ ایک عام آدمی ہے, اب وہ اس کے سامنے چند احادیث آتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے احادیث طیبہ دیکھ لی ہیں, میں نے احادیث پڑھ لی ہیں, لہٰذا اب جو حدیث میں لکھا ہوا ہے میں اسی کے اوپر عمل کروں گا.
جی
تو دیکھیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے, اور احادیث میں ایک حدیث میں اگر ایک بات بیان کی گئی ہے, دوسری حدیث میں دوسری بات بیان کی گئی ہے, تو اب یہ علماء کا ہی کام ہے کہ علماء ہی ہمیں بتائیں گے, علماء مجتہدین ہی ہمیں بتائیں گے کہ کون سی حدیث پر کس اعتبار سے عمل کیا جائے گا. اگر بظاہر ہم اپنی عقل کے گھوڑے ہی دوڑانا شروع کر دیں تو اس کے اعتبار سے پھر ہم ایک حدیث پر عمل کر سکیں گے, ایک حدیث ہم سے چھوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور یہ قانون بھی بعض اوقات موجود ہوتا ہے. علماء نے فرمایا جہاں جہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, یعنی 10 حدیثیں تھیں یا 4 حدیثیں تھیں یا 5 حدیثیں تھیں, ایک طرف 10 احادیث مبارکہ موجود ہیں, دوسری طرف 5 احادیث مبارکہ موجود ہیں, یا ایک طرف جو ہے وہ شمار سے باہر احادیث موجود ہیں, دوسری طرف بھی ایسی ہی احادیث موجود ہیں.
جی
اب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات بھی تھی, اور اس کے علاوہ انہوں نے اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے, قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کس کس حدیث کا کیا مطلب ہے.
جی
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہے.
جی
اب ظاہر ہے اب علماء کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے اور اس آیت کا یہ مطلب ہے.
جی
اسی طرح احادیث طیبہ ہیں, احادیث طیبہ جب ہم پڑھیں گے ہمیں محسوس ہوگا کہ نہیں, ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ امام کی قراءت تمہاری قراءت ہے, جب امام کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرو تو خاموش رہو, ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اب ظاہر علماء سے پوچھا جائے گا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے, تو علماء نے دونوں ہی احادیث پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, اور فرمایا کہ وہ جو حدیث ہے وہ منفرد کے لیے ہے، وہ تنہا پڑھنے والے کے لیے ہے، جس میں فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب،
ٹھیک ہے،
وہ منفرد کے لیے ہے. اور امام کے لیے جو حدیث مبارکہ ہیں وہ اور ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام کو امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے،
ٹھیک ہے.
پھر فرمایا فاذا قرأ فانصتوا، جب وہ قراءت کی ابتدا کرے، قراءت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ.
صحیح.
اسی طرح حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، ہمیں تعلیم فرمائی، اور فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فل یا امکم احدکم، تو تم میں سے کوئی ایک تمہاری امامت کروائے.
صحیح.
فاذا قرأ الامام فانصتوا، جب صحیح. امام قراءت شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. تو یہ احادیث طیبہ بھی موجود ہیں، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں. اور یوں ہی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس طرح کی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں. تو اب ظاہر ہے جو علماء قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں ہی حاضر ہوں گے، ان سے ہی پوچھیں گے.
جی.
تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ جو احادیث طیبہ ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو منفرد ہے، جو تنہا نماز پڑھنے والا ہے، اور جو شخص امام کی اقتداء کرے گا اس کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ خاموش رہے گا اور خاموش رہ کر امام کی قراءت سنے گا. تو ہر شخص کو اس بات کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. جو عمومی طور پر ایسے لوگوں کو یہی دیکھا گیا کہ وہ عربی بیچارے پڑھ بھی نہیں سکتے، نہ ان کو اس کا ترجمہ آتا ہے، بس کسی نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے وہ چار حدیثیں پڑھ لی اور احادیث کا جو اتنا بڑا ذخیرہ تھا اس کو پس پشت ڈال دیا. تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. جو علماء نے بیان کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں.
مدیش علی کے ناظر مفتی صاحب نے ہمیں بڑا پیارا حوالے سے جواب عطا فرمایا کہ قرآن کی آیت پڑھ کر از خود فیصلہ کر لینا، احادیث پڑھ کر از خود فیصلہ کر لینا کہ ہم اس پر عمل کریں گے. ظاہر ہے اس مقام پر ہم فائز نہیں ہیں، عاشقان رسول مفتیان کرام اور علماء الحمدللہ موجود ہیں. کہیں بھی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو، تو یہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے ملاقات کی جائے، اس کے بعد ہی پھر فیصلہ ہوگا. تو لہذا اس حوالے سے کہ ہم امام کی پیچھے نماز پڑھیں، تو قراءت کرنے کا حکم واضح ہو گیا کہ ہمیں وہاں پر خاموش رہنا ہے، قراءت نہیں کرنی. البتہ جو تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہیں، وہ ظاہر پڑھے جاتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، قراءت نہیں کریں گے. جی اگلی کال لیں گے ہم.
عامر کمال تاریخ کر رہا ہوں ضیاءکوٹ سیالکوٹ کے طرف سے. سوال یہ ہے کہ پہلے ہماری مسجد نا چھوٹی تھی، تو اس کے باہر جو ہیں وہ قبریں تھیں اور قبروں کو مسمار کر کے اوپر فرش بنا دیا گیا ہے، تو کیا ایسے فرش پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
جی حضور کیا فرمائیں گے کہ قبروں کو ختم کر کے فرش بڑھایا ہے؟
قبرستان کو اس طرح سے مسمار کر کے وہاں پر اگرچہ مسجد ہی کیوں نہ بنائی جائے.
جی جی.
بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے کون سا اپنا گھر بنایا ہے،
مسجد بنائی ہے،
یا اپنے استعمال میں تھوڑی لے کر آئے، ہم نے تو مسجد بنائی ہے. تو مسجد بنانے کی بھی وہاں پر اجازت نہیں ہے. مسلمان کی حرمت، جس طرح وہ زندہ ہے اس کی حرمت ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی حرمت ہے، اور قبر کی جو جگہ ہے وہ مسلمان کا حق ہے. اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر قبروں کو بالکل مسمار کر دینا کہ ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں ہے. پھر اس کے اوپر مسجد بنا لینا، وہاں لوگ چلیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو.
ٹھیک ہے.
تو اس میں یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جنہوں نے ایسا کیا ہے ان پہ لازم ہے کہ دوبارہ وہ جو قبرستان کی جگہ ہے یا وہاں پر ویسے ہی قبریں بنی ہوئی تھی، تو اس ایریے کو جو ہے وہ دیواریں لگا کر، باؤنڈری وال کر کے اس کو بند کر دیں. ارد گرد اگر مسجد موجود بھی ہے تو مسجد رہ سکتی ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ امام قعدہ اخیرہ میں ہو اور وہ سجدہ صاف اگر کسی وجہ سے وہ کر لے، اور سجدہ صاف کرنے کے بعد اگر پیچھے کوئی آ کر نماز کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو کیا وہ مل سکتا ہے؟ اگر جماعت کے ساتھ وہ مل جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے گا یا چھوڑ دے گا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
جی کیا فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہمیں جماعت میں شامل ہونا ہے اور امام صاحب نے سجدہ صحف مطلب کیا ہے، کیا فرمائیں گے؟
جی بالکل، امام نے سجدہ صاحب کیا ہے، سجدہ صاحب کرنے کے بعد امام بیٹھ گیا، تشہد پڑھنی ہے، اس کو درود اور دعا پڑھنا ہے. اب اگر کوئی شخص آتا ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سیدھا کھڑا کھڑا اللہ اکبر کہے، اور یہاں چونکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ باندھے بغیر یہ بیٹھ جائے اور امام کی اقتداء کر لے، اس کی اقتداء شمار ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ جو اذان ریکارڈڈ ہوتی ہے کیا اس کا جواب دینا واجب ہے؟ اور اسی سے متعلق دوسرا سوال ہے کہ جو تلاوت قرآن پاک ریکارڈڈ ہوتی ہے اس میں اگر آیت سجدہ پڑھی گئی تو کیا سجدہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟
جی، ریکارڈ اذان تلاوت،
دیکھیں اذان تو اگرچہ ریکارڈڈ نہ بھی ہو، لائیو بھی ہو اذان، تو اس صورت میں بھی اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے.
صحیح.
یعنی زبان کے ساتھ اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، جواب بالقدوم جو ہے یعنی جا کے جماعت کے ساتھ شامل ہونا وہ واجب ہے جہاں واجب ہونے کی صورتیں ہوں.
صحیح.
تو جو زبان سے ہم اذان کا جواب دیتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. جو اذان کا جواب دے گا اس کو اس کی نیکیاں ملیں گی.
صحیح.
باقی جہاں تک دوسرا سوال ہے، یعنی اگر لائیو بھی اذان ہو رہی ہے یا ویسے بھی اذان سن رہے ہیں تو اس کا جواب واجب نہیں ہے. یوں بھی یوں ہی اگر ریکارڈڈ ہے تو اس کا جواب بھی واجب نہیں ہے. اور یوں ہی تلاوت قرآن کا مسئلہ ہے کہ ایسی صورت میں تلاوت قرآن مجید اگر ہم سنیں گے ریکارڈڈ، سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایس ایم ایس یہ آیا کہ احتیاطاً ہم روزے کی قضا کر سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کوئی روزہ ہم سے ماضی میں چھوٹ گیا ہو. اور مزید میں ایڈ کروں کہ اسی طرح ہم نماز کی بھی احتیاطاً قضا کر سکتے ہیں.
بالکل ایسا کر سکتے ہیں کہ روزے کی قضا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
یعنی یہ سوچتے ہوئے کہ روزہ جو ہے وہ رہ گیا ہوگا، رکھا نہیں گیا ہوگا، تو روزے کی قضا کی جا سکتی ہے.
صحیح.
اور یوں ہی نمازوں کی قضا بھی اس اعتبار سے کی جا سکتی ہے کہ شاید کوئی نماز رہ گئی ہو، یا یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ نماز میں کمی واقع ہو گئی ہو. مگر نماز کی جب اس طرح سے قضا کریں گے جس کو ہم احتیاطاً قضا کرنا کہتے ہیں،
صحیح،
تو اس میں اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ جیسے چار رکعت جب ہم نماز کی ادائیگی کریں گے، فرض نماز کی ادائیگی کریں گے، تو وہ چاروں رکعت بھری پڑیں گے.
اچھا.
تاکہ اگر وہ جو قضا نماز اگر نہ ہو تو یہ نوافل میں شامل ہو جائیں.
صحیح.
ویسے تو فرض میں پہلی دو رکعت میں قرات لازم ہے، اگلی دو رکعتوں میں قرات لازم نہیں ہے.
صحیح.
تو اس میں فرمایا گیا کہ یہاں پہ یہ بھری رکعتیں پڑھیں، یعنی جو ہے وہ پہلی رکعت میں بھی سورت پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، اور
چوتھی
میں بھی. اس بات کی جو ہے وہ احتیاط کریں.
روزے میں تو کوئی احتیاط نہیں ہے؟
نہیں، روزے میں اس اعتبار سے نہیں.
ٹھیک ہے جی، کال لیں گے ہم.
میرا دارالفتا اہل سنت سے سوال ہے کہ جو ہم 160 نیٹ روپے میں پیکج لگواتے ہیں، نیٹ پیکج، اس کے 2000 ایم بی مہینے کے لیے ملتے ہیں، تو کیا یہ بھی سود ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
جی کیا فرماتے ہیں نیٹ پیکج؟
یہ تو ایک خیر نارمل صورت ہے، کال پیکج ہو، ایس ایم ایس پیکج ہو، یا نیٹ پیکج وغیرہ ہو، کمپنیز دیتی ہیں.
جی جی.
بس یہ ہوتا ہے کہ جب پیکج وغیرہ لیا جاتا ہے تو تھوڑی سہولت کمپنی کی طرف سے زیادہ ملتی ہے.
جی.
تو اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. جی. یعنی 160 روپے دیے اور کچھ ایم بی جو ہے وہ نیٹ مل گیا، عام طور پہ اتنا نہیں ملتا، انہوں نے زیادہ دیا، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک.
میں محمد ادریس اتاری لاہور بہت برا شاہد باغ سے بول رہا ہوں. جی میرا دارالفتا سنت میں یہ سوال تھا کہ کوئی امام سے اگر قرات کراتے وقت جماعت میں پاؤں اٹھائیں اور کبھی دائیں اٹھائیں اور نیچے رکھیں، پھر کوئی بایاں اٹھا لیں، تین مرتبہ ایسا کریں تو کیا نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کا قرات کے دوران پیروں کا اٹھانا اور تین تین دفعہ بھی اگر ایسا ہو جائے،
یہ شاید ان کے ذہن میں ایک مسئلہ تو وہی ہوگا جو عام طور پہ معروف ہوتا ہے کہ سیدھے پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے.
جی جی.
اگر سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ہل جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی یا باطل ہو جائے گی.
جی.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
طرف
کی طرف ایک قول منسوب بھی کیا جاتا.
جی
ہے.
جی.
تو یہ سراسر غلط ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمومی طور پر انگوٹھا ہل ہی جاتا ہے اور انگوٹھا ہلنے میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
بقیہ رہا دوسرا مسئلہ ان کا کہ پاؤں اٹھایا ہے. دیکھیں پاؤں ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی بنا پر انہوں نے پاؤں اٹھایا ہو. ویسے تو نماز کے اندر جیسے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. نماز میں تراوح کی اجازت ہے، یہ سنت بھی ہے کہ کبھی ایک پاؤں پر وزن دے کر کھڑے ہو جانا، کبھی دوسرے پاؤں پہ وزن دے کے کھڑا ہونا، یہ سنت بھی ہے. اور عمومی طور پر بعض اوقات ایسی ہی صورت ہوتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ پاؤں کو اوپر اٹھا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہوگا. اگر اٹھا بھی لیا ہے پاؤں تو نماز پھر بھی ہو جائے گی.
تو تراویح جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تراویح کے لیے خاص ہے یا
کسی بھی نماز میں ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں.
اچھا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ تین دفعہ انہوں نے پاؤں کو جو اٹھایا تو یہ عمل کثیر تو نہیں ہو گیا؟
جی، وہ عمل کثیر والی ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں صورت ہو، تو یہ عمل کثیر کی صورت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے.
یہ جو واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، مطلب حدیثیں آتی ہیں، درود شریف آتا ہے یا میسج پہ لوگ بھیجتے ہیں، یہ ڈیلیٹ کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے؟
جی، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے، اس طرح کی احادیث اور دیگر دینی جو آتی ہے معلومات، تو اس کو موبائل پہ ظاہر ڈیلیٹ تو کرنا پڑ ہی جاتا ہے بعض اوقات جب لوڈ بڑھ جاتا ہے موبائل پر.
دیکھیں، اگر میموری موجود ہے تو فضول چیزیں ڈیلیٹ کر دی جائیں، ان کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے، وقتاً فوقتاً ان کو پڑھتے رہیں، ہدایت حاصل کرتے رہیں. باقی یہ کہ اگر ڈیلیٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی کباہت نہیں ہے. اصل میں کچھ میسیجز ایسے چلائے جاتے ہیں کہ اس طرح اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے.
جی جی،
ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آیت مبارکہ موجود ہے، احادیث طیبہ ہیں، اسی طرح اقوال زرعی ہیں، دیگر جو بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، تو اگر اپنے پاس محفوظ رکھیں تو اچھی بات ہے، وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہیں.
صحیح. اچھا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی اگر چیزیں آتی ہیں تو موبائل میں ان کو رکھیں، ان کو پڑھیں، برکتیں حاصل کریں، تو بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہمیں کنفرم نہیں ہوتا یہ حدیث آئی ہے یا قول ہے یا جو بھی بات ہے، یہ مستند ہے یا نہیں ہے، تو اب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
ہاں دیکھیے، یہ تو خیر بالکل فارورڈ کرنے کے حوالے سے یا کسی کو بھیجنے کے حوالے سے تو اس کو دیکھنا ہوگا، بالخصوص جب اس میں کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو جو عقائد و نظریات کے متعلق ہے یا کوئی اسپیشلی شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اخلاقیات پر مبنی ہوتی ہے، حسن اخلاق پر مبنی ہوتی ہے، ریاکاری سے بچنے کے حوالے پر ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو تو بھیجنے میں حرج نہیں ہے. بعض اوقات حدیث بھی لکھی ہوتی ہے، حوالہ بھی لکھا ہوتا ہے، بالخصوص ان چیزوں کو آگے بھیجنے میں حرج ہے جس میں کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے یا کوئی قول لکھا ہوا ہے.
جی جی.
اور اس میں عقائد و نظریات کی طرز کی کوئی چیز بیان کی گئی ہے یا کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کی جب تک کنفرم نہ ہو جائے آگے فارورڈ نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے.
محمد صادق خانے وال سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، ڈیلی سیل میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، صحیح ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمایا.
زکوٰۃ ایک تو یہ کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں رمضان شریف کے مہینے میں زیادہ رجحان ہوتا ہے، اور ظاہر ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا، کہ فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. لیکن اگر کسی کو یہ ہے کہ رمضان میں ہی میرا سال پورا ہوگا اور میں اگر ڈیلی جو میری سیل ہے اس میں ایڈوانس یا جو بھی اس طرح زکوٰۃ نکالتا ہوں، 100 روپے 1000 روپے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
بالکل اس طرح سے بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، مگر جو شخص اس طرح زکوٰۃ دینا چاہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ ابھی میری جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت ہے اس کو 12 مہینے 10 مہینے 8 مہینے باقی ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اب وہ زکوٰۃ نکالنا شروع کرتا ہے تو اب اس کو اجازت ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ نکال سکتا ہے، جس کو ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا بھی کہتے ہیں.
صحیح.
اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس دکان پر اتنا سامان موجود ہے یا میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ مجھے اتنی زکوٰۃ کم و بیش نکالنی ہی ہے. اب یہ ڈیلی اپنی جو بھی سیل ہوتی ہے اس میں سے انہوں نے طے کر لیا کہ میں نے اتنی رقم بطور زکوٰۃ نکال کے رکھنی ہے یا اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں، سارا سال یہ ڈیلی زکوٰۃ کی یوں ادائیگی کرتے رہیں شریف فقراء کو، اور جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آئے اس وقت دیکھ لیں کہ کتنی رقم یہ ادا کر چکے ہیں.
صحیح.
تو جتنی باقی بچی ہے پھر وہ بقیہ رقم اس وقت ادا کر دیں. اب یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جیسے 10,000 روپیہ ابھی باقی بچا ہے تو اب یہ کہیں کہ نہیں ابھی میں رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہ بھی میں آہستہ آہستہ کر کے نکال دوں گا، اب یہ ایسا نہیں کر سکتے، چونکہ جب ادائیگی کا وقت آ گیا تو اب مکمل زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے.
اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں ہی آ رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی بڑی رقم زکوٰۃ میں دیتا ہے تو اس کا تو اہتمام کرتا ہے کہ وہ کسی صحیح ادارے کو، جیسے دعوت اسلامی کوئی پیش کرتے ہیں یا اگر اپنے رشتہ داروں میں آگے پیچھے، تو مستحق کو تلاش کرتے ہیں. لیکن اگر 100, 50 روپے 500 روپے اگر دینے تو کیا اس کے لیے بھی مستحق ہی ضروری ہے کسی کو بھی ہم دے دیں؟
دیکھیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈیلی جو
دکان
فقرا ان کی دکان پر آتے ہیں،
جی جی،
جو عمومی طور پر مانگنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ مانگتے ہیں، مانگ کر گزارا کرتے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے یہ ان کو دیتے رہتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا, سوچتے سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ شرعی فقیر ہیں یا نہیں ہیں. تو چاہے زکوٰۃ کی رقم میں 5 روپے دیے جائیں یا 500 روپے دیا جائے یا 5000 روپے دیا جائے, جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس پر لازم ہے کہ کنفرم کرے کہ جس کو میں دیتا ہوں وہ شرعی فقیر ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
سوال یہ کہ میں جس کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہاں پر ہر مہینے میں تنخواہ سے 500 روپے ہوتی تھی, مثلاً 500, اب میرا تنخواہ میں سے کاٹا گیا تو 500 اس ساتھ کمپنی دے رہی ہے ہمیں, تو یہ جی پی فنڈ میں 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد جب نکلوانا چاہیں میں نکلوا سکتے ہیں. تو اب یہ جو کمپنی ساتھ دے رہی ہے 500 اضافی, تو کیا یہ سود ہوگا؟ اگر سود ہے کہ اس کے بارے میں شریعہ مائی فرما دیں کہ یہ کسی دینی کام میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں.
کیا فرماتے ہیں؟ کئی دفعہ اس سے بات تو ہو چکی ہے لیکن پھر بھی دیکھیں, یہ فنڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں چاہے سرکاری ادارے ہوں چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں, ایک ان کا اصول ہوتا ہے کہ ملازم کی سیلری میں سے جتنی رقم یہ لیتے ہیں چاہے وہ 500 لیں, 1000 لیں یا 2000 لیں, اپنے پاس سے اتنی ہی رقم اس میں پلس کرتے ہیں اور پھر یہ رقم بینک میں رکھ دیتے ہیں. تو جو رقم ملازم کی سیلری سے کٹتی ہے, جیسے 500 روپیہ کٹا, 500 روپے کمپنی والوں نے ساتھ ملایا, یہ 1000 روپیہ تو ملازم کا ہے.
صحیح.
اب اس کو بینک میں رکھ دیا گیا, مزید جو رقم اس کے اوپر ملے گی وہ رقم ملازم کے لیے لینا جائز نہیں ہوگی. وہ رقم اگر اس کو ملتی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ یہ شرعی فقراء کو دے دے, یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو دے دے. یہاں انہوں نے ایک بات کی کہ کیا وہ جو رقم ہے, جو رقم ہمیں زائد ملے گی, جو سود کی رقم ہے, کیا ہم اس کو دینی کام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ویسے تو یہ سوال عمومی طور پر اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ جب خود استعمال نہیں کرنی اس کو, اس کو کسی کو دینا ہی ہے, تو کیا ہم دینی کام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک تو اس اعتبار سے بھی سوال ہوتا ہے, مگر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو ایسی رقم ہمارے پاس آئی جو جائز نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اس رقم کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے, اس کے بارے میں زیادہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو دینی کام میں, مسجد میں یا فلاں جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں.
جی,
تو یہ جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے تھوڑا سا تبدیل ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس اپنی ذاتی رقم ہے جس کو ہمارے لیے استعمال کرنا بھی حلال ہے, ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں سے زیادہ جو ہے وہ دینی کاموں کے لیے دی جائے.
اور دوسرا یہ کہ اگر مثال کے طور پہ ان کو اس حوالے سے رہنمائی مل بھی جائے کہ آپ کچھ مطلب اس کا راستہ اختیار کر لیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے. اب ظاہر سود کی رقم یا رشوت کی رقم آپ مسجد میں کیسے لگائیں گے؟ تو یہ ذہن بنتا ہے لوگوں کا کہ سر سے اتارنے والی بات ہے.
بالکل ایسا ہی ہے, جیسے رشوت وغیرہ کی رقم ہے اس کا تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جس سے لی ہے اسی کو واپس کریں, وہ نہیں ہے اس کے ورثہ کو دیں. ہاں, اگر کوئی صورت نہ بنے تو پھر شریف فقیر کو دینے کی اجازت ہوتی ہے, پھر وہ شریف فقیر کی ملکیت ہو جاتی ہے, پھر وہ مسجد میں یا کسی بھی دینی کام میں اس کو لگا سکتا ہے. اسی طرح سود وغیرہ کی رقم ہے, اس میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ یا تو مالک کو دے دے یا جو ہے وہ شریف فقیر کو صدقہ کر دے.
صحیح.
اب مالک نہیں ملا, اس نے شریف فقیر کو صدقہ کیا, یا مالک کی موجودگی میں بھی شریف فقیر کو صدقہ کرتا ہے.
صحیح.
اب شریف فقیر کو صدقہ کیا تو اس کو اجازت ہوتی ہے, تو یہ اس کی طرف سے نہیں, اس پہ تو شریف حکم یہ لازم ہوتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے شریف فقیر کو دے دے.
صحیح.
اس کے لیے اس میں کوئی ثواب نہیں ہے قطعی طور پر. ہاں, شریف فقیر کے پاس چلی گئی, اس کو دینے کا حکم ارشاد ہوا تھا, شریف مسئلہ بھی تھا, وہ مالک ہو گیا, وہ اگر اپنی مرضی سے کسی دینی کام میں لگائے گا تو وہ ضرور ثواب کا مستحق ہوگا.
جی, اگلی کال لیں گے.
سر, میرا ایک سوال ہے کہ آج کل ایک بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے, ایس ایم ایس آتے ہیں, کوئی ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں کسی آدمی کو زیارت ہوئی ہے, تو یہ آدمی یہ جو میسج پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے آگے اس کو 20-25 لوگوں کو فارورڈ کرے گا تو خوشی حاصل ہوگی, نہیں فارورڈ کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا یا کوئی اس کو خوشی نصیب نہیں ہوگی, تو یہ کیسا ہے؟ برائے مہربانی مفتی صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا تفصیلی ہمیں جواب دے دے.
اچھا, جس طرح یہ موبائل ہے اسی طرح مسجدوں میں بھی کافی عرصے پہلے تو بہت کچھ پرچے بٹتے تھے نا, اس کی فوٹو اسٹیٹ کرائیں وہ آگے بڑھائیں, کیا فرماتے ہیں؟
یہ بس وہ جدید دور آ گیا نا, پہلے فوٹو اسٹیٹ کا سسٹم ہوتا تھا, ابھی جو ہے وہ
ایس ایم ایس بڑھا دیں, آگے
ایس ایم ایس وغیرہ بڑھا دیے جاتے ہیں. اچھا, اس طرح کے میسیجز میں عمومی طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ نسبت نہیں کی جاتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تقسیم کرے گا, جو میسج کرے گا اس کو فائدہ ہوگا, جو نہیں کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ بات تو اس بات کی نسبت تو نہیں ہوتی, مگر جس بات کی نسبت ہوتی ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے خواب دیکھا.
جی جی.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ نمازوں کی ادائیگی کریں, گناہ نہ کریں, کوئی اسی طرح کی باتیں عمومی طور پر ہوتی ہیں. اگرچہ وہ بات ٹھیک ہے, جو اگلی بات کی ہے وہ بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے, مگر پھر بھی یہ کہنا کہ اگر بھیجو گے تو خوشی نصیب ہوگی, اگر نہیں بھیجو گے تو غم پہنچے گا, تو یہ بھی ظاہر ہے ایک غلط بیانی ہے, جھوٹ پر مبنی بات ہے, اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے, لوگوں کو مسلمانوں کو پریشان کرنے والی بات ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بھیجنے والا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس ایسا کوئی پیکج وغیرہ موجود ہو. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنے سارے میسیجز کرنے کا پیکج ہی موجود نہیں ہوتا, تو اب وہ بیچارہ پریشانی میں آ جائے گا. جس کسی نے بیچارے نے نہ بھیجا اور اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ سمجھے گا کہ شاید یہ تکلیف جو ہے وہ مجھے اسی وجہ سے پہنچی ہے جو میں نے میسج نہیں کیا تھا. حالانکہ تکلیف کا پہنچنا نہ پہنچنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, تو اس طرح کے میسیجز نہ کیے جائیں. ہاں یہ میسیجز کیے جائیں کہ جو شخص جو ہے وہ گناہ کا کام کرے گا اس کو نقصان پہنچے گا, نیکی کے وہ کام جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ترک کرے گا ان کو نقصان پہنچے گا. جو نقصانات احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں, جو نقصانات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں, ہاں ان کو بیان کیا جائے.
صحیح. یعنی جو چیزیں واضح ہیں جن کے عذاب بیان کیے گئے, مہلکات بیان کیے گئے, اس حوالے سے تو اتنی پریشانی نظر نہیں آ رہی ہے کہ آدمی تشویش کا شکار ہو, مشورہ کرے کہ مجھے کوئی مشورہ دے. اور ایک ایس ایم ایس کے حوالے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم فارورڈ نہیں کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا, کیا فرماتے ہیں؟
یہ دیکھیں,
نماز نہ پڑھنا سب کبیرہ گناہ, روزہ نہ رکھنا سب کبیرہ گناہ, جہنم کی وعیدیں موجود ہیں.
میں نے یہی کہا نا کہ جو بھیجنے والا ہے, اولاً تو اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی نا کہ جو بھیجنے والا ہے اس کو اگر کوئی میسج بھیجنا ہی ہے
تو وہ یہ بھیج,
وہ اس طرح کے میسج بھیج دے, نمازوں کے متعلق میسج بھیج دے, روزے کے متعلق میسج بھیج دے, جھوٹ کے متعلق, غیبت کے متعلق میسج بھیج دے, جو غیبت کرے گا اس کی یہ سزا ہے, جو جھوٹ بولے گا اس کی یہ سزا ہے, تو وہ اس طرح کے میسیجز وغیرہ بھیج دے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا, صلہ رحمی کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا, نہیں کرے گا قطع رحمی کرے گا تو اس کی جو ہے وہ رسم میں کمی بھی ہوگی, عمر میں اضافہ ہوگا, عمر کم ہوگی. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بیان کی جائیں. پھر جس کے پاس میسج آیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو واضح واضح باتیں ہیں, یہ تو ایک شخص نے ایک میسج کیا ہے, وہ میسج میرے پاس آیا ہے, یہ تو صرف میسج کی بات ہے. وہ باتیں جو کنفرم ہیں, جو حقیقت ہیں, جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی, جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں, جو کنفرم ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ نقصان ہوگا, یہ کام کریں گے تو دنیا کا یہ نقصان ہوگا, قبر کا یہ نقصان ہوگا, حشر کا یہ نقصان ہوگا, ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتا,
یعنی
اس کے متعلق سوال ہی نہیں ہوتا کہ بھائی اگر میں ایسا کروں گا تو کیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, نہیں کروں گا تو کیا نتیجہ نکلے گا, اس کا سوال بھی بہت کم ہوتا ہے. ہاں اس طرح کی باتوں کے سوالات ہوتے ہیں. اچھا اس کی ایک وجہ ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو نفع پہنچے گا, پھر کچھ مثال بھی دی جاتی ہے.
صحیح.
کہ فلاں شخص نے کیا تھا, وہ بڑا غریب تھا, اس کی لاٹری لگ گئی اور وہ امیر بن گیا.
صحیح.
اور یہ میسج کے ساتھ ہوتا ہے کہ فلاں شخص تھا وہ بہت بڑا تاجر تھا, اس نے اس کو غلط سمجھا, اس نے میسج نہیں کیا, اس کو تجارت میں نقصان ہو گیا. تو اب یہی والی بات جو ہے لوگوں کو سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو دنیا کا مال ہے وہ دنیا کا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے, کیونکہ دنیا کے مال کے متعلق گفتگو ہے, دنیا کی ترقی اور تنزلی کے متعلق گفتگو ہے. اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ زیادہ سوال کیا جاتا ہے. اس میسج میں بھی اگر کوئی شخص ایسا ہی لکھ دے کہ اگر یوں کریں گے تو قیامت میں یہ ہوگا اور یوں کریں گے تو قیامت میں ایسا نہیں ہوگا, تو شاید پھر اس کے متعلق لوگ ہم سے بھی سوال نہیں کریں گے.
صحیح. کرنے والے کاموں میں انشاءاللہ عزوجل ہم جب لگ جائیں گے تو نہیں کرنے والے کاموں سے انشاءاللہ بچت ہو جائے گی, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کرنے والے کاموں میں ہی لگاتا ہے. جی اگلی کال لیں گے ہم.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اذان کب شروع ہوئی, اس کا برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں.
اذان کب سے شروع ہوئی, تاریخ کیا ہے اذان شروع ہونے کی؟
دیکھیں نماز تو مکہ المکرمہ میں ہی لازم ہو گئی تھی مسلمانوں پر, مگر جو ہے جو اذان تھی پہلے تو اسی طرح نمازوں کی ادائیگی ہوتی تھی کہ نماز کے وقت میں جمع ہو جاتے تھے, نماز پڑھی جاتی تھی.
جی.
جب مدینہ المنورہ میں ہجرت ہوئی, یعنی جو پہلی سنہ ہجری ہے, تو اسی دوران پھر جب مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ہجرت فرمائی، تو وہاں بھی ابتدان تو یہی طریقہ کار تھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے، جمع ہو کے نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے. تو پھر اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ کوئی طریقہ ایسا سوچا جائے کہ لوگوں کو بلایا جائے جماعت کے لیے. تو اس میں صحابہ کرام نے، کسی نے مشورہ آگ کے حوالے سے مشورہ دیا، کسی نے ناقوس بجانے کے حوالے سے مشورہ دیا، کوئی بات ایسی تھی جو یہودیوں کے ساتھ خاص تھی، کوئی مجوس کے ساتھ خاص تھی، اس طرح کی گفتگو تھی. تو یہ گفتگو ابھی چل ہی رہی تھی تو پھر دو صحابہ کرام علیہ رضوان کو خواب میں اذان سکھائی گئی.
صحیح.
ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے یوں یوں اذان کے کلمات سکھائے گئے ہیں. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا کہ مجھے بھی یوں ہی یہی کلمات سکھائے گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر یہ اذان کے کلمات سکھا دو تاکہ وہ اذان دیں، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے.
سبحان اللہ. تو اذان کی تاریخ بیان کی گئی کہ اذان کب شروع ہوئی. جی اگلی کال لیں گے.
نعت خاں نعت پڑھتے کہ میں پہلی دفعہ مدینے جاؤں، پہلے ایک دفعہ سب گنبد دکھا دوں، اور اصل میں وہ کئی دفعہ ہو کے آ چکے ہوتے ہیں، تو پھر یہ مطلب کچھ اس میں حرج تو نہیں ہے ان کا پڑھنا ہے سر؟
ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ مدینہ شریف سے حاضری تو ہو چکی ہے، لیکن کلام بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں تمنا کا اظہار ہوتا ہے کہ میں مدینے جاؤں، حالانکہ ہو کر تو آ گئے.
آنی دیکھیں مدینہ شریف میں جو ہے وہ جتنی مرتبہ بھی ہو کر آ جائیں تو دل چاہتا ہے کہ دوبارہ جائیں، ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی بندہ گیا ہے.
جی
مگر یہ ہے کہ جو کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جس نے کلام لکھا ہے اس کا کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے.
جی جی
یہ اپنی کوئی ذاتی گفتگو نہیں کر رہا ہوتا. اگر اپنی ذاتی گفتگو کسی کے سامنے کرے کہ بھائی میں 15 تاریخ کو پہلی دفعہ مدینہ جا رہا ہوں، حالانکہ پچھلے مہینے بھی ہو کر آیا تھا، تو غلط بیانی ہوگی. تو نعت کے جو کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جس نے لکھا ہے اس کا وہ کلام پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ جیسے دوران گفتگو اس طرح جب مفتیان کرام بیان فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یا جو بھی وہ کسی شرعی فقیر کو آپ دیں، تو شرعی فقیر سے مراد کیا؟ یعنی وہ داڑھی والا ہوگا، امامے والا ہوگا، متقی پرہیزگار ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا، اس کو شرعی فقیر کہیں گے یا کوئی اور تعریف ہے اس کی؟ یہ SMS آیا ہے.
دیکھیں شرعی فقیر تو وہی ہے جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود نہ ہو،
صحیح،
نہ ہی اتنی قیمت موجود ہو، یعنی اتنی رقم بھی موجود نہ ہو 52.5 تولہ چاندی جتنی، نہ اتنی قیمت کا سونا ہو، اور نہ ہی اتنی قیمت کا ضرورت سے زائد مال اس کے پاس موجود،
سامان وغیرہ.
تو اس کو کہا جائے گا کہ شرعی فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. پھر جب انہوں نے یہ سوال کیا ہے تو اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ جب بھی آپ کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کو دیں جو دیندار ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو،
صحیح، تاکہ اس کی مدد بھی ہو جائے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے.
تاکہ اس کی مدد بھی ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، اس کی مدد ہوگی. جب اس کی مدد ہوگی، چونکہ وہ نیک متقی پرہیزگار ہے، وہ نماز کی ادائیگی بھی کرتا ہے، آپ نے اس کو لباس لے کر دے دیا، یا آپ نے اس کو پیسے دیے اس نے لباس لے لیا، یا کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے، تو اس کی وہ جو توانائی صرف ہو رہی ہے وہ نمازوں میں صرف ہو رہی ہے. اسی طرح کو دین کا طالب علم ہے کہ وہ صبح و شام جو ہے وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، کبھی وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ تفسیر پڑھتا ہے، کبھی احادیث طیبہ پڑھتا ہے، احادیث طیبہ کی شروعات پڑھتا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے کلام کو پڑھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سیکھتا ہے، اور دین کے مسائل کو سیکھتا ہے، اور آگے چل کر یہ امت کا رہنما بنے گا، امت کی رہنمائی کرے گا، لوگوں کو جو شرعی مسائل درپیش ہیں ان کے سامنے بیان کرے گا. تو ایسے شخص کو دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ تو ہو ہی جائے گی، اور یہ سونے پر سہاگا ہوگا.
مدنی چل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جس طرح آپ نے سنا کہ جامعۃ المدینہ ہے، تو ہزاروں طلبہ کرام کو الحمدللہ ہماری یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی 3 وقت کا کھانا پیش کرتی ہے. تو لہذا اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی صدقات واجبہ ادا کرنا چاہتے ہیں، یا صدقات نافلہ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو آپ کو یہ دعوت پیش کروں گا کہ اگر آپ کے جو خونی رشتے دار ہیں، اولاً تو ظاہر شریعت نے حکم بھی یہی دیا کہ ہم اولاً ان کو دیکھیں، ان کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی موجود ہے. اتنا بڑا دینی مطلب یہ کام ہو رہا ہے, عالم عالمہ بن رہے ہیں, اسی طرح مدنی ملے منیا قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں, ناظرہ پڑھ رہے ہیں, تو لہذا آپ ٹیلی فون کی صورت میں یا اس کے علاوہ بھی منتھلی بیسس پر بھی, مثال کے طور پر آپ جہاں رہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جامعۃ المدینہ بھی ہے, مدرسۃ المدینہ بھی ہے, تو آپ اس کا پورا خرچہ اپنے اوپر لے لیں. یہ ٹھیک ہے بھائی, یہ ماہانہ بیس پر جو بھی اس کا خرچہ ہے یہ میرے ذمے ہے. تو یوں انشاءاللہ دینی طلبہ کی ایک مدد بھی ہو جائے گی. جی مزید کال لیں گے ہم.
بھجن یہ پوچھنا تھا, ابھی قبرستان ہم جاتے ہیں جمعے کے جمعے, وہاں قبروں کے اوپر پانی پھینکنا کیسا اور پھول پھینکنا کیسا؟
جی قبروں پہ پانی پھول وغیرہ,
دیکھیں پانی کی تو جب ضرورت ہو تب پانی ڈالا جائے. جیسے قبر کی مٹی خراب ہو جاتی ہے, اب آپ کو پتا ہے وہ اکھڑ رہی ہے, اکھڑ کے گر جائے گی, قبر خراب ہو جائے گی, تو اب اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے پانی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے, پھر تو پانی ڈالا جا سکتا ہے. ویسے خام خام میں پانی اس کے اوپر نہ ڈالا جائے, یہ فضول ہوگا. بلکہ جہاں تک پھول وغیرہ کا تعلق ہے تو بے شک پھول رکھے جا سکتے ہیں, تر شاخ رکھی جا سکتی ہے. ان کے متعلق یہ فرمایا کہ جب تک یہ تر رہتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہیں, مردے کو اس سے انسیت حاصل ہوتی ہے.
مریشر کے راضی وقت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.